الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت أنس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے قال فرماتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کی آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بابخل البخلاء کہ کیا میں تمہیں بخیلوں میں سے سب سے بڑے بخیل کے بارے میں خبر نہ دوں الا انبئکم باعجز الناس لوگوں میں سب سے ناکارا کون ہے اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں پھر فرمایا من ذکرت عنده فلم يصلي علي وہ آدمی ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے بخیلوں میں سے بخیل ترین اور لوگوں میں سے سب سے ناکارا العیاذ باللہ وہ ہے کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلام پاک کی قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے آئیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما
جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام
قال سلام قوم منكرون
کہا سلام ناشناسا لوگ ہیں
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين
پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا
فقربه اليهم قال الا تاكلون
پھر اسے ان کے پاس رکھا کہا کیا تم کھاتے نہیں
فاوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف
تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا وہ بولے ڈریے نہیں
وبشروه بغلام عليم
اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم
اس پر اس کی بی چلاتی آئی پھر اپنا ماتھا تھونکا اور بولی کیا بڑیا بانج
قالوا كذلك قال ربك
انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے
انه هو الحکیم العلیم
اور وہی حکیم دانا ہے
قال فما خطبكم ايها المرسلون
ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے
قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين
بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں
لنرسل عليهم حجارة من طين
کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں
مسومتاً عند ربك للمسرفين
جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے۔
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين،
تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔
وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم،
اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين،
اور موسیٰ میں جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا۔
فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون،
تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانہ۔
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم،
تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم،
اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی۔
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم،
جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔
صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ، تلاوت کلام پاک آپ نے سنی، اللہ کریم اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج تذکرہ ہے ایسی ہستی کا کہ جن کا نام لینے سے دل کی کیفیت بدل سی جاتی ہے۔ عشق رسول کا استعارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارہ، صحابہ کرام علیہ مردوان کی توجہ کا مرکز، اگر کہا جائے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو بالکل غلط نہ ہوگا۔ خریدار جناب سیدنا صدیق اکبر، یار غار و یار مزار ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے اپنی زندگی کو ایسا پیش کیا ہے کہ عشق رسول کا تمغہ ساری زندگی گویا کہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا نام لیا جائے اور آپ کی دین اسلام کے لیے قربانیوں کو فراموش کر دیا جائے، اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و الفت اور وارستگی کا جو انداز ہے اس کو بھلا دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک پر آج ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے کلام سننے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب یہ کہتے ہیں کہ جنت کا جمال اچھا ہے، سب خیالوں سے مدینے کا خیال اچھا ہے۔ پوچھئے سچ محمد کا بلا لچھا ہے سالک رویا کمو دعوی عشق مصطفیٰ پائے جو خدمت بلا علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
دنیا کے ساتھ قدم کیجئے لطف شاہ امم کیجئے از تو پہلے حسین و حسن دور رنج و علم کیجئے دور کر کے زمانے کے غم مرحمت اپنا غم کیجئے از تو پہلے
ڈال دو
نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی ادامہ ذلہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہیں۔ سیدی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدائی تعارف کچھ بیان فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرام کی تعداد تو 125,000 یا اس کے کم و بیش ہے، لیکن جو صحابہ اکرام بہت مشہور ہوئے ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں،
سبحان اللہ۔
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے اباؤ اجداد حبشہ سے تعلق رکھتے تھے،
صحیح،
اور یہ قریش کی ایک شاخ بنی جمحہ کے غلام تھے،
صحیح،
اور ان کے والد صاحب کا نام رباح تھا، والدہ کا نام حمامہ تھا۔ تو یہ کچھ تعارف ہے تھوڑا سا۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے تقریباً 10 سال کے بعد ہوئی،
صحیح،
اور آپ نے مکہ شریف مدینہ شریف میں زندگی گزاری، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسائل ظاہری ہوا تو آپ پھر دمشق میں چلے گئے۔ وہیں جو ہے تقریباً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے 10 سال بعد آپ کا انتقال ہوا ہے،
ٹھیک،
یعنی 63 سال کے کم و بیش انہوں نے عمر پائی ہے۔
جی،
اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی،
صحیح،
اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔
جی،
آپ وہ 6-7 لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
اللہ،
اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف جو آپ کا آقا تھا تو وہ آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور آپ کو تپتی ریت کے اوپر لٹا دیتا، اور جو ہے وہ بھاری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سینے پر رکھ دیتا۔
سر، میں یہاں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ بات بعض اوقات سنتے ہیں اور سن کر گزر جاتے ہیں،
جی،
بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں یوں معلومات ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ مطلب ہے ہی، لیکن شاید ہمیں وہ فیل نہیں ہے افسانہ. یعنی یہ بات کہہ دینا کہ تپتی ریت پر نکل اٹھایا جاتا تھا، یہ بات سنی سن کر بندہ آگے چلا گیا، لیکن جس نے تپتی ریت میں پاؤں رکھا ہوا ہے نا، لٹانا تو دوسری بات ہے افسر. آپ دیکھیے کہ پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے سر نیچے کی جگہ، یہ دوسرے جسم سے زیادہ یہ سخت بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک یوں بولیے کہ یہ نرم و نازک اتنا جو ہے وہ نہیں ہوتا پاؤں کا تلوا. ٹھیک، بندہ چلتا ہے زمین پر چلتا ہے تو پاؤں اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یعنی جو ہماری کمر کی سکن ہے اور جو پاؤں کے تلوے کی سکن ہے اس میں کیا ہے فرق ہے، اس کے نرم و نازک ہونے میں، اس کے سینسیٹیو ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں خالد بھائی، جن دنوں ہم نے تھر میں ریکارڈنگ کی، مدنی چینل کا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے ہم جن دنوں تھر گئے تھے، مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں. اور آپ نے جو بات کی تپتی ریت، تو اس سے میرا ذہن فوراً جو ہے وہاں پر چلا گیا. خالد بھائی جوتا پہنے ہوئے، جوتا پہنے ہوئے پاؤں جلتے ہیں جہاں پر، اسے گرم ریت کہتے ہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یعنی میں نے جوتا پہنا ہوا تھا اور آپ یقین مانیں وہاں چلنا آسان نہیں تھا، اور میں قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اللہ کی خاطر، اللہ کے محبوب کی خاطر. وہ عرب کی گرمی، عرب کا صحرا، ہم تو تھر کے صحرا کی بات کر رہے ہیں، کیا تھر کا صحرا، کیا تھر کے صحرا کی گرمی، عرب کا صحرا، عرب کی گرمی. اور اس شدت کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، اللہ اکبر. مجھے کہنے دیجئے اللہ کریم سے محبت کرنے والے، یہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں محبت. اور پھر آپ دیکھیں کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن زبان پر کلمہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا. کیا کہیں گے سر؟
بالکل. اور آپ نے جو کچھ کیفیت تو بیان کی، اور ایک صحابی رسول بھی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ اگر پتھر پر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ پک جائے.
اللہ،
یعنی یہ کیفیت انہوں نے بیان کی. اور اس کیفیت کے اندر بھی جو ہے وہ آپ صبر کر رہے ہیں، اور جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بچوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور آپ کے گلے میں رسی باندھ دی جاتی ہے اور وہ آپ کو گھسیٹتے ہیں. یعنی ایسی آپ کو تکالیف دی گئیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس ساری تکلیف کے دوران بھی آپ کی زبان پر احد احد کا جو ہے وہ کلمہ ہوتا تھا. اور ایک دفعہ یہ ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، تو یہ قریب سے گزرے اور امیہ ان پر ظلم کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ظلم اتنا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جو ہے وہ اچھا پھر ان سے جو ہے بلکہ وصیت بھی کی کہ آپ جو ہے وہ اللہ پاک کا نام لیتے رہیں. تو اس نے مزید جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو جائے تو میں برکت کے لیے آپ کا مزار بناؤں گا. یعنی اتنے متاثر تھے یہ بھی، تو یعنی اس کیفیت کے اندر بھی جو ہے وہ آپ استقامت کا پہاڑ بنے رہے. آج کوئی تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی جو ہے وہ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی، اور بلکہ طرح طرح کے کلمات بھی جو ہے وہ ہماری زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف ہو جائے جسم کے اندر تو آدمی کو طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی سخت تکلیف ہے. تو جو ہے وہ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے بعض اوقات تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے، تو یہ تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے، محض اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کہ آپ یہ ساری تکالیف برداشت کر رہے ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جب کیفیت دیکھی تو آپ نے امیہ بن خلف سے جو ہے وہ اپنے غلام کے بدلے میں کچھ رقم دے کر آپ نے ان کو آزاد بھی کر دیا، اور یہ آزاد محض اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا.
اللہ
کہ یہ اللہ کا نام لینے والے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ شیدائی ہیں، عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں، تو ان کے عشق رسول سے متاثر ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا. لیکن کبھی جو ہے وہ اس آزادی کا جو آپ نے ظاہر ہے یہ احسان ہی کرنا تھا، لیکن کبھی جو ہے آپ نے اس احسان کا تذکرہ نہیں کیا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے یعنی یہ اسلام کا حسن ہے کہ ایسے معاشرے کے وہ پسے ہوئے لوگ جن کو کوئی جو ہے وہ سلام کرنا بھی گوارا نہ کریں تو ان کو جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال۔ تو جو ہے یہ کیسا انداز تھا صحابہ اکرام کا بھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عزت دی ہے تو یہ بھی ان کو عزت دیا کرتے تھے، ان کو اہمیت دیا کرتے تھے۔
سبحان اللہ،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید المعززین کا لقب بھی عطا فرمایا، فرمایا کہ یہ بہت اچھے ہیں، اور سید المعززین جو ہے وہ ارشاد فرمایا، معززین کا سردار فرمایا۔
سبحان اللہ،
اور جو ہے وہ آپ کی کنیت جو ہے مختلف بتائی گئی ہے، ابو عبد الرحمن، ابو عبداللہ، اور جو ہے وہ یوں آپ جو ہے یہ ابتدائی زندگی تقریباً جو ہے میں نے خلاصہ بیان کیا ہے۔
سبحان اللہ،
اسلام کا جمال ہے تیرے جمال سے، اسلام کا جمال ہے تیرے جمال سے، سیرت تیری ہے ایک ترجمہ بلال، سیرت تیری ہے دین کی ایک ترجمہ بلال، سیرت تیری ہے دین کی ایک ترجمہ بلال۔
قربان جاؤں، سبحان اللہ، استقامت سیکھے کوئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے، عدنان بھی کیا فرمائیے گا؟
بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقامت یقیناً اسلام پر بھی اور دیگر جو اعمال صالحہ ہیں اس پر بھی جو استقامت کا معاملہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہ ان کی استقامت تھی جس نے انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوں آگے آگے غلامانہ جو ہے وہ طور پر داخل کروا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب معراج کی رات میں گیا، اس میں بھی ان کے عمل پر استقامت ہے، اور اس بات کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں ہمارے لیے ترغیب ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرے، نیک کام کرے، تو پھر استقامت کے ساتھ کرے اسے، ایسا نہیں کہ کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، اور فرائض پر تو اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ مدامت اور ہمیشگی ہونی چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج کی رات جو ہے وہ گیا آسمانوں پر، جنت میں نے جب سیر کی تو ارشاد فرمایا میں نے بلال کے قدموں کی، میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ ایک روایت میں یہ ہے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آواز ہے، اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بلال تم کون سی وہ کون سا عمل ہے جو تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گیا؟ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادراک دیکھیے، قدموں کی آہٹ کس کی ہے نبی پاک علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا، آواز کو سنا۔ حضرت بلال وہاں نہیں چل رہے تھے، یہاں جو ہے وہ مفسرین کرام نے، محدثین عظام نے ایک بات بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ یا تو یہ بات تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں زمین پر چل رہے تھے اور آواز وہاں نبی پاک علیہ السلام نے سنا، آواز کو وہاں سنا نبی،
کہاں سنا؟
جنت میں،
جنت میں،
جنت میں سنا۔
جنت کہاں ہے؟ سیدت المنتہا،
اندہا
جنت المعوی، سیدت المنتہا کے قریب ہے۔ اور آپ دیکھیے سیدت المنتہا کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر۔ تو جو محبوب جنت میں زمین پر چلنے والے بلال کے قدموں کی آہٹ سن سکتے ہیں، وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے اپنے غلام کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔
بے شک،
میں قربان جاؤں، اعلی حضرت نے کہا ہے اور صحیح کہا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ واہ، سبحان اللہ۔
ایک اور بات جو وہ بڑی ایمان افروز ہے
جی،
وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملے گا قیامت میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے یوں آگے آگے جا رہے ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام پیچھے جا رہے ہوں گے، جیسے یوں دنیاوی اعتبار سے
کسی جو ہے وہ سواری کی مہار پکڑ کے لگام پکڑ کے جو ہے وہ غلام جا رہا ہوتا ہے اور آقا پیچھے سوار ہوتا ہے, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ داخل ہونا غلامانہ حیثیت سے ہوگا. فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ جو ہزاروں سال بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں آگے آگے چلتے ہوئے جائیں گے, وہ ہزاروں سال بعد پیدا ہونے والی آواز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سن لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سنا دیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو بیان فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بلال وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ شرف ملا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد دو رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرتا ہوں جسے تحیت الوضو کہا جاتا ہے, تو جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں پھر بھی ارشاد فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں پھر وضو کرتا ہوں, تازہ وضو جب بھی کرتا ہوں تو میں دو رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہی وجہ ہے
اللہ,
یہ ان کا نیک عمل پر تحیت الوضو, ایک وضو اور پھر تحیت الوضو, دونوں پر جو آپ کی مداومت ہمیشگی اور استقامت ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو نوافل کے اتنے شیدائی ہیں وہ فرائض کے کیسے پابند ہوں گے, واجبات کے کیسے پابند ہوں گے, اور ہمیں بھی اس سے یہ درس سیکھنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے کہ جو اعمال صالحہ ہیں نیک کام ہیں ان کے اندر یہ نہیں کہ آج جو ہے وہ کر لیا پھر دو چار دن کے لیے چھوڑ دیا پھر شروع کر لیا پھر چھوڑ دیا, نہیں, نفل جو کام ہے نیکی والے جو کام ہیں اللہ کی رضا والے جو کام ہیں ان کے اندر استقامت اور ہمیشگی ہونی چاہیے اور ہمیشہ جو ہے وہ بندہ نیک کام کرے اور فرائض و واجبات کے اندر تو چھوڑنے والا کام ہی نہیں ہونا چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں یہ معاملہ ہے ایسے ہی اسلام پر استقامت کا بھی ہے. آپ دیکھیے کون سا ایسا ظلم تھا جو ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا, ان کے مطلب ایک پوری طویل فہرست ہے جو ان کی سیرت کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح سے ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں, لیکن آپ ہر بار جو ہے نا وہ احد احد کی صدا بلند کیا کرتے تھے, اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرتے کبھی کبھی اور کوئی صحابی گزرتے وہ انہیں تسلی دیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی عن قریب جو ہے وہ تمہارے یہ جو ظلم تم پر کیا جا رہا ہے اللہ کریم تمہیں نجات عطا فرما دے گا. اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آزاد کیا, وہ جو رقم دی وہ بھی ایک ایمان افروز واقعہ ہے, غلام بھی دیا اور بدلے میں رقم بھی دی, اور جو آقا تھا ان کا وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید میں نے بڑا جو ہے وہ سودا کیا ہے, میں بہت مال و دولت جو ہے میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کر. بعض اوقات ہوتے ہیں نا آدمی یہ سمجھتا اپنے آپ کو, جسے ہمارے جو ہے وہ عرف کے اندر ڈیڑھ ہوشیار سمجھنا اپنے آپ کو, کہ میں نے تو جی بڑا جو ہے وہ رقم حاصل کر لی, غلام بھی لے لیا اور رقم بھی بدلے میں لے لی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ میں نے اتنی رقم تم سے حاصل کر لی ہے اور غلام بھی, آپ نے ارشاد فرمایا تو نے سستا سودا کیا ہے, اگر اس سے بڑھ کے بھی مانگتا تو بلال کے بدلے میں وہ بھی دینے کے لیے راضی ہوتا, منہ اتر گیا اس کا, میں نے تو جو ہے وہ سستے میں بیچ دیا ہے. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باکمال تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں رفتوں سے نوازا, اور یہ ان صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہیں جو ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور جو ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے جو صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں انہوں نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں, کفار و مشرکین کے بڑے ظلم و ستم سہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر آپ دیکھیے انہیں کیسا جو ہے وہ عظمت اور رفعت کا تاج عطا کیا ہے. یہ مؤذنوں کے آخرت میں سردار ہوں گے میدان محشر میں, سب جو ہے وہ بڑی عظمت و شان کے ساتھ آئیں گے, دراز گردنوں والے, یہ یوں کہہ لیں استعارہ ہے یہ عظمت و رفعت کے ساتھ. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان سب کے سردار ہوں گے, اور دنیا میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو شرف عطا کیا ہے, آپ دیکھیے اتنے صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارک میں ساری زندگی اذان دینے کا جنہیں شرف عطا کیا گیا ہے, جو یوں کہہ لیں بہت تیز آواز والے اور فصیح و بلیغ عربی جو ہے وہ جاننے والے بزرگ تھے, وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
دولت
اگر زمین تو ہے آسمان بلا دولت اگر زمین تو ہے آسمان بلا مکہ احد احد کی صداؤں
بعد خلیل بھائی سبحان اللہ کیا پیارے اشعار بھی پڑھے آپ نے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں, اللہ ان کی صدقے ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے, نیک اعمال پر بھی استقامت عطا فرمائے, اور یوں یہ ثابت قدمی کا انداز اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عطا فرمائے. ہم اپنے آپ پر اگر غور کریں مدنی چینل کے ناظرین, تو ہم دنیاوی معاملہ آپ دیکھیں جو مصیبتوں جن کا ابھی ہم بیان کر رہے ہیں, ہم تو بیان ہی کر رہے ہیں, الفاظ ہیں. یاد رکھیے الفاظ میں اور محسوسات میں فرق ہوتا ہے, اور محسوسات میں اور اس کیفیت کے اندر مبتلا ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک کہتے ہیں ہم آپ کا غم محسوس کر سکتے ہیں, وہ بات اور ہے, اور خود غم کے اندر نڈھال ہونا یہ بات اور ہے. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کیفیات کے اندر. بھی آپ کا ایک بندہ ہے وہ بیمار ہے, تو آپ اس اب جو اس کے اٹینڈنٹ ہیں وہ کس کیفیت میں ہیں آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کیفیت میں سے گزرے ہوئے ہیں تو.
بالکل.
لیکن جو اس کے اوپر گزر رہی ہے نا وہ اسی کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کتنے بیس کا جسے بولتے ہیں سو ہوتا ہے. تو ہم تو آج دیکھیے بیٹھے یہاں بات ہی کر رہے ہیں, الفاظ میں ہی ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں, لیکن جن کے اوپر یہ ساری کیفیات بیتی ہیں اللہ اکبر, آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. ہم نے دین اسلام کی خاطر ہمارا جو ہے وہ کیا قربانی ہے, کیا ہمارا جو ہے انداز ہے اگر ہم دیکھیں اس کو لینے کے لیے یا اس کے لیے صعوبتیں برداشت کرنے کے حوالے سے, کچھ بھی نہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا احسان ہے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں, اپنی حالات مشکل ہیں جیسے بھی ہیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے نظام چل رہا ہے, لیکن اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم سانس بھی لے رہے ہیں آرام سے جو ہے وہ جی بھی رہے ہیں, کوئی اس طرح کی تکلیفیں دینے والا بھی ہمارے اوپر کوئی مقرر نہیں. پھر غلامی نہیں, اب دیکھیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, آزاد ہیں ٹھیک, اور پھر بھی خالد بھائی ہماری زبان پر شکوا بھی ہو اور ذکر اللہ نہ ہو. آپ دیکھیں ایک ہے مصیبت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور ایک ہے بھول جانا. یہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں, بعض تو یاد کرتے ہیں مصیبت میں اور بعض مصیبت میں دوسرے اعتبار پہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, کیا کیسے ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا آپ اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ بندہ جس بھی حال میں ہو اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یہ بھی ان کی یاد بھی دل میں بسا کے رکھے اور اللہ کریم کا ذکر بھی اپنی زبان پر رکھے.
سبحان اللہ. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو یقیناً اس چیز سے عبارت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی لذت محسوس کیا کرتے تھے, چاہے ظلم و ستم کے وہ وقت ہوں کہ جب وہ کافر کے ایک غلام تھے, اس کے باوجود بھی رب العالمین جل وعلا کے ذکر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, اور ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنے بستر پر ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں کہ وقت آخر ہے اور دنیا سے جانا ہے, اب آس پاس میں کھڑے افراد جب وا حزنا کا نعرہ لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے یہ کیسی مصیبت ٹوٹ پڑی کہ اب بلال ہم سے جدا ہو رہے ہیں, اس وقت بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر جو کلام ہے وہ وا ترا با ہے، کہ یہ مصیبت کی بات نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اب بلال اس دار فانی سے کوچ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور حضور کے صحابہ سے ملے گا. وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، دنیا میں آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ انداز کہ انہی کے دین کی اتباع، انہی کے دین کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لبوں پر آ رہا ہے، اسی کی پاداش میں ستائے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے مصیبتیں ان پر ڈھائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی لذت سے اگر بندہ آشنا ہو جائے نا تو سلمان بھائی بات یہ ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو لذت آشنائی جب نصیب ہو جاتی ہے بندے کو تو پھر دنیا کی کوئی حیثیت اس کی نظر میں نہیں رہتی. آپ دیکھیے کہ پھر چاہے مشکل حالات ہوں چاہے آسانیاں ہوں، بندے کو لذت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نہیں آتی. وہ فرمایا گیا نا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے آسانی کے معاملات ہوں چاہے تنگی کے حالات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی لذت ہی ایسی ہوتی ہے. اور پھر جب بندہ ذکر الہی میں کوشش کرنے والا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر آسانیاں لاتا ہے اور مشکلات کے بعد اسے آسانیاں عطا فرماتا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، جس طرح تکالیف کو برداشت کیا ہے، اور آج کے زمانے میں ہم اپنے حالات دیکھ لیں تو ہمیں تو شاید کلمہ اسلام حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی. میجورٹی جو مسلم ہے وہ بائی برتھ مسلم ہے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہاں پر بھی یوں ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر ایک کو ایسی مشکلات سے گزرنا پڑا ہو شاید ایسا نہیں ملے گا. لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک نعمت بندے کو میسر آ جائے نا تو پھر اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر ایمان لانے کے بعد بندے کا ایمان غیر متزلزل ہونا چاہیے. ایمان کے معنی کو سمجھے، ایمان کے مفہوم کو سمجھے. تھوڑی تھوڑی سی آسائشوں کے لیے، چند خواہشات کے لیے یا چند ٹکوں اور سکوں کے لیے بندہ اپنے ایمان کو نہ بیچے. ہر وقت اس بات پر راضی نہ رہے کہ بس مجھے دنیا کی سہولت دے دی جائے اور اس کے بدلے بھلے مجھ سے کچھ بھی لے لیا جائے. بہت سے لوگ ہیں کہ عجیب مزاج بنائے بیٹھے ہیں، ترجیحات مختلف ہو جاتی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہیں ترجیحات کا علم تھا کہ اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے اور اسلام کو ترجیح کیوں ہے. اسلام کو ترجیح اس لیے ہے کہ یہ بندے کو دنیا میں بھی اللہ والا رکھتا ہے اور آخرت کی سرمدی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے. اسلام کی بدولت ہی آخرت کی نعمتیں ہیں. اگر اسلام نہیں ہے تو پھر آخرت کی کسی نعمت سے کوئی حصہ بندے کو یوں نہیں ملے گا، جنت کا داخلہ اس بندے کے لیے نہیں ہے. تو جب ان باتوں کو بندہ سمجھتا ہے، سیکھتا ہے کہ دخول جنت ایمان ہی کے سبب ہے، تو پھر بندہ اپنے ایمان پر مزید مستحکم ہوتا ہے، مستقیم ہوتا ہے، اس پر استقامت اختیار کرتا ہے. اور جب رب العالمین کے کلام کو سنا جائے، استقامت کے حوالے سے پڑھا جائے، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم نے شاید ایمان کا معنی اگر یہی سمجھا ہے کہ زندگی میں ایک بار یہ کہہ دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد اس کے احکامات کو نہ جاننے کی کوشش کرنی ہے نہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ تھوڑے تھوڑے سے ہیلے بہانے سن کر، سوچ کر یا نکال کر احکام سے اور فرائض سے دوری اختیار کرنی ہے، ایک مزاج یہ ہے. اور دوسرا مزاج یہ ہے کہ جس نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹا رہا چاہے حالات کیسے ہو جائیں، وہ ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہوا، تو پھر اس کی مصیبت کے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فرشتے بھی بھیجتا ہے جو اس کو سکینہ دلاتے ہیں، جو اس کو سکون دلاتے ہیں، جو اس کو ایمان پر ثابت قدمی دلاتے ہیں، اور پھر اس سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس کی ڈھارس بناتے ہوئے اس کو آسرا دے رہے ہوتے ہیں اور امید دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم خوف زدہ نہیں ہو, تم غمگین نہیں ہو, تم نے ایمان کی نعمت پر جو ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دنیا کی نعمتیں تم سے جا رہی ہیں, ان کو جانے دو, ان سے تمہاری امید ہی نہیں ہے. ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ,
اللہ
ان جنتوں کا تمہیں مجدہ سناتے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے تم سے وعدہ کیا ہے, اور وہ کیا ہوں گی جب تم جنتوں میں جاؤ گے تو دیکھو گے, نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ,
واہ واہ,
اس جنت میں غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی.
واہ,
تو آج اگر ایمان پر استقامت اختیار کرتے ہو تو پھر تمہیں وہ درجہ ملنا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہر آن یہ صدائیں لگا رہے ہیں, اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ یہ بات کہتے ہیں کہ بلال آپ ایسا کیجئے نا کہ ہمارے پاس ہی رہیے, ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے, جب آپ نے ارادہ کیا کہ میں مختلف مارکوں میں شریک ہو جاؤں اور اسلام کی سربلندی کے لیے مزید آگے بڑھوں, تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلال ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیے, کیا ہم نے آپ کو آزاد نہیں کرایا تھا؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اپنے لیے کروایا تھا تو آپ مجھے اپنا خادم بنا لیں, جیسا آپ فرمائیں گے ویسا ہی کریں گے, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مجھے آزاد کروایا ہے تو پھر مجھے وہ کرنے دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے زیادہ قریب ہے, وہ میں وہ کام کروں گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو احسان ہی تھا نا,
ایسا ہی,
لیکن
اس وقت بھی محبت تھی جو کہہ رہے تھے ہمارے پاس رہ جائیں,
بالکل وہ بھی محبت تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وجہ سے تھی, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت بلال ہی کی تو اذانیں سنا کرتے تھے,
اللہ اللہ,
تو وہ دراصل اس یاد کو نہیں کھونا چاہ رہے تھے, لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یاد کو نہیں کھونا چاہ رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے مصر بلندی اسلام کے لیے نعرے لگاتا ہوا آگے جایا کرتا تھا اور پھر اسلام کی سلطنت کو وسیع کیا کرتا تھا, میں آج بھی وہی کام کرنا چاہتا ہوں اور اسی اختیار کو استعمال کرنا چاہتا ہوں, یعنی دونوں کی محبت محبت رسول ہے, لیکن ایک جگہ بات یہ ہے کہ آپ آرام سے ٹھنڈے سائے میں رہ سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو تلواروں کے سائے میں جانا ہے, کہہ رہے ہیں کہ وہاں اللہ رب العالمین جل وعلا کا شوق مجھے زیادہ ملے گا, وہاں ایمان کا ذوق مجھے زیادہ ملے گا, اگرچہ جان ہتھیلی پر رہے گی لیکن ذوق ایمان بھی تو بڑھتا رہے گا. یہ وہ لوگ تھے جو ذوق ایمان پانے کے لیے اپنی جان کو مشکل میں ڈالنا گوارا کر رہے ہوتے تھے, اور آج ہم تن آسانی کے لیے عقائد میں بھی کبھی نیچے آتے چلے جا رہے ہیں, کبھی فرائض و مسائل میں دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, ہر کوئی مست مے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر, کیونکہ وہ جب ایمان لائے تھے نا تو انہوں نے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے ایمان قبول نہیں کیا تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہر دم بڑھنے کے لیے ایمان قبول کیا.
کیا بات ہے,
وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر
جی,
اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر, درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا
جی
تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, ایمان کی اہمیت, استقامت کی اہمیت, اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکامات پر عمل کرنے کے فوائد, جب بندہ قرآن و حدیث میں اس کا مطالعہ کرتا ہے نا تو پھر اس کے یہ ذہن بنتا رہتا ہے کہ میں ایمان پر استقامت بھی اختیار کروں, اگرچہ مشقت آئے لیکن اللہ کی راہ میں اس کو برداشت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے بھی میرے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا, میرے درجات کو بھی بلند کرے گا.
سبحان اللہ, سیرت تیری ہے دین کی ایک ترجمہ بلال, سیرت تیری ہے دین کی ایک ترجمہ بلال, سیرت تیری ہے دین کی ایک ترجمہ بلال. اللہ ہمیں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ استقامت اپنانے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اپنانے کا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنے کا اللہ ہمیں ذوق و شوق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات و تسلیم. آپ کی کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی
آج تو آپ کا موضوع بڑا زبردست ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آپ سے عرض ہے کہ مجھے اشفاق بھائی کا پڑا ہوا کلام سنا دیں، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔
واہ مرحبا، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ سب۔ جی
پروگرام کھلے آنکھ سے لے لا کہتے کہتے، بہت ہی پیارا اور خوبصورت پروگرام ہے۔ خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ گھریلو ٹوٹکا بتائیں، منہ کے اوپر بہت زیادہ دانے بنتے ہیں۔
اللہ آپ کو شفا اور صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ سوال ہے، کیا حضرت بلال درست اذان نہیں دیتے تھے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ دان دے،
اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انتخاب ہے نا، وہ کسی طرح بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور معاذ اللہ ایسا کہ نبی پاک علیہ السلام ساری زندگی غلط اذان پڑھواتے رہے، معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یعنی ایک مغالطہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ یہ شین جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھتے تھے، شین کے بجائے سین پڑھا کرتے تھے، تو یہ غلط ہے۔ اس پر علماء نے جو ہے وہ باقاعدہ رسائل اور کتابیں بھی لکھی ہیں، اور یہ بات کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی اس لیے ایسا ہوتا تھا، یہ سراسر غلط بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فصیح اللسان تھے اور بہترین عربی بولا کرتے تھے، تو یہ شین اور سین والی جو روایت ہے یہ موضوع من گھڑت روایت ہے۔
ٹھیک ہے۔
اور ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دیتے تھے تو صبح نہیں ہوتی تھی، تو یہ بھی غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ اذان تو طلوع فجر کے بعد دی جاتی ہے، تو یہ کچھ معاشرے کے اندر جو ہے وہ باتیں غلط وغیرہ ہی مشہور ہو جاتی ہیں، تو ہمیں ان باتوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ان کی شان میں اور بہت ساری جو ہے وہ روایات ہیں، جیسے بھی میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس اونٹنی کی جو وہ سیٹ ہوتی ہے نا، وہ سونے اور یاقوت کی بنی ہوئی ہو، اور یہ اس پر بیٹھے ہوں گے اور اذان دے رہے ہوں گے، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو انبیاء ان کو دیکھیں گے، اور پھر ان کو انبیاء اور شہداء کے بعد جو ہے وہ جنتی حلہ پہنایا جائے گا، تو ایسی شان ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں کہ یہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اذان دے رہے ہوں گے، اور دوسرے جو مؤذنین ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اس طرح جو ہے وہ بڑے شان کے ساتھ جنت میں ان کا داخلہ ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے 40 دن اذان دی ہوگی نا، تو وہ بھی ان اس قافلے میں شامل ہوگا۔ تو ایسی روایات، یعنی صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی یہ روایت نہیں پڑھی ہوئی تھی، جب یعنی اتنی پیاری پیاری روایات موجود ہیں تو غلط روایتیں کیوں عام ہو رہی ہیں؟ یہ بھی عجیب بات ہے۔
درست فرمایا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔
شہر محمود اتاری عرض کر رہا ہوں خزانے مرشد سے۔ تین میری نعتیہ فرمائی تھی، حال اگل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے؟
مرحبا، میسج ہے، خلیل بھائی سر میں درد ہے، کوئی علاج بتائیں۔ اللہ آپ کو عافیت اور سلامتی کے عطا فرمائے۔ شاہد بھائی ہیں اور ان کو بھی یہی کلام سننا ہے، میرا خیال ہے کال بھی کی ہے اور میسج بھی کر دیا، چلیں دونوں آگے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلا نہیں جاتا، ٹانگیں دکھتی ہیں، کوئی علاج بتائیں۔ اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ قد بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ حالوں کے بیج والا نسخہ 20 سال سے کم عمر کے افراد استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ جی خلیل بھائی بتائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور کلام سننا ہے ان کو، یاد میں جس کی نہیں گوش، لکھا ہوا انہوں نے وہ ہے، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخے مہر فروزاں ہم کو۔ یہ کلام سننا ہے، سبحان اللہ۔ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو۔ واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی، مزہ آ گیا جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ فیصل بھائی ہیں اور فیصل آباد سے ہیں، عرش حق کے مسند رفعت رسول اللہ کی کلام ان کو سننا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو برکت دے۔ کال لیتے ہیں، جی
مان بچے گزارش ہے خلیل بھائی سے یہ کلام سنوا دیں، کیا کہنا کیا کہنا، اثار کی ہمت کیا کہنا۔
ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि जी खलील भाई सर में दाने हैं, इसका कोई इलाज बताएं। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। जोड़ों में दर्द रहता है, इस हवाले से कोई आसान इलाज बता दें। ठीक है जी। या जाहरा मनकबत सुनाएं और मेरी घर वालों की, मेरी और मेरे घर वालों की बेहिसाब मगफिरत की और मदीने की हाजिरी की दुआ भी फरमा दें। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ये दुआ कबूल फरमाए। कलाम खलील भाई सुनाएंगे इंशाल्लाह। खलील भाई की जानिब जो है वो बढ़ते हैं, पहले कलाम और फिर इंशाल्लाह इलाज जी।
Down.
ماشاءاللہ. ابھی آپ کو ہم نے ایک پیکج دکھانا ہے جس کا عنوان ہے حاضری مدینہ کے واقعات. آئیے دیکھیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مدینہ منورہ حاضری کے واقعات. مدینہ المنورہ حاضر ہونے والے عشاق کئی مرادیں لے کر حاضر ہوتے ہیں. کئی بیماریوں میں حاضر ہوئے تو بیماریوں سے شفا ملی, کئی دکھوں میں گرے ہوئے, پریشانی میں, حالات کے ستائے ہوئے, بہت طرح کے واقعات اس طرح کے ہیں کہ کوئی کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی دکھ میں, کسی بھی رنج میں, کسی بھی مصیبت میں, کسی بھی تکلیف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سچی طلب ہو, عقیدہ جو ہے وہ اپنا مضبوط ہو, یقین کامل ہو, نہ مراد نہیں پلٹ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد رسی نہ فرمائے. وہ تو ایسے کریم ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو. وہ تو ایسے کریم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وَمَسَّا فَلَا تَنْهَرْ, رہو کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, مومنوں پہ رؤوف رحیم ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی کرم نوازیوں کو یاد کرتے والا حضرت نے کہا تھا مومن ہوں مومنوں پہ, مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے, کیسے انکار ہو جائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لا نہیں. حضرت شیخ ابو القاسم بن یوسف یہ فرماتے میں مدینہ منورہ میں تھا, ایک عاشق رسول کو دیکھا کہ وہ قبر انور کے پاس کچھ اس طرح سے فریاد کر رہا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا وسیلہ پکڑتا ہوں تاکہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے. میرے پوچھنے پر اس نے بتایا جدہ شریف سے آتے ہوئے میں قضاء حاجت کے لیے گیا, اسی اثنا میں میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا. چند سال بعد وہ شخص مجھے مصر میں ملا تو میں نے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا, اس نے بتایا الحمدللہ مجھے میرا بیٹا مل گیا تھا. ہوا یوں تھا کہ ایک قبیلے نے اسے زبردستی اپنا غلام بنا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا تھا. اسی قبیلے کی ایک عاشق رسول اور نیک سیرت خاتون نے خواب میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ نے اسے کچھ یوں فرمایا مصری نوجوان کو آزاد کروا کر اس کے گھر بھیج دو. چنانچہ اس عاشق رسول خاتون کی سفارش پر میرے بیٹے کو آزاد کر دیا گیا. اسی طرح حضرت سنا ابو عبداللہ محمد بن سالم رحمت اللہ علیہ فرماتے میں محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی نیت سے پیدل چلنے والے قافلہ مدینہ کا مسافر بن گیا. دوران سفر جب کبھی کمزوری محسوس ہوتی تو عرض کرتا، انا فی ضیافتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی ضیافت مہمانی میں ہوں. تو وہ ناتوانی یعنی کمزوری فوراً زائل ہو جاتی، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، آقا میں آپ کا مہمان ہوں، وہ کمزوری دور ہو جاتی. اور اس مصری کا تو کیا عشق تھا، کیا عقیدہ تھا کہ وہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میں آپ کا وسیلہ پکڑتا ہوں تاکہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے. اور اللہ کے محبوب کا وسیلہ ایسا کامل، ایسا پیارا وسیلہ ہے کہ اللہ پاک ان کے صدقے بلائیں ٹال دیتا ہے، مصیبتیں دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے. تو ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ہی عقیدے کے ساتھ رہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین، کچھ آپ کی کالز میں علاج بھی آپ نے پوچھے تھے خلیل بھائی سے، تو خلیل بھائی کچھ اس حوالے سے بھی ڈیٹیل بتائیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علاج وہ بتائیں جس پہ پرہیز نہ کرنا پڑے، ایسا بتائیں نا.
پرہیز تو علاج سے اس کا تعلق نہیں ہے، ان معنوں میں کہ پرہیز تو پہلے ہی کرنا تھا، ہر کسی کو ضروری
ہے.
اب یہ کہ وہ جو پرہیز پہلے کرنا تھا وہی اب بھی کر لیں اس کے ساتھ.
اچھا، بس یہ ہے، یہ پرہیز کے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی یہ بات واضح ہوگی کہ پرہیز تو
میرے آقا شیخ حضری کرم اللہ سنت دامت ختم علی نے تحریر فرمایا نا کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. پھر پرہیز کا ایک مطلب یہ بھی ہے، دوسرا نہیں، پرہیز سن کے یہ ہوتا ہے کہ یار بہت ساری چیزیں رکوا دیں گے. پرہیز کا ایک معنی یہ آپ سمجھ لیں گویا کہ غذائی علاج، کہ بغیر دوا کے آپ کا علاج ہو جائے گا. پرہیز کا ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے، مثال ہے جس چیز سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے تو آپ بغیر پیسوں کے علاج بھی ہو سکتا ہے، ان معنی بغیر دواؤں کے.
صحیح.
ایک مریض کہہ رہے تھے کہ میری تو زندگی ویران ہو گئی ہے، آلو بھی بند ہو گئے ہیں تو جناب چائے بھی بند ہو گئی ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی آلو کے بند ہونے پر، ویسے سر باقی آلو جو ہے نا، آلو ایسی سبزی ہے اس کو آپ سادہ پکا لیں، اس کو بھون کر کھا لیں،
مل جل کر رہنے والا.
ہاں جی، آلو کو دال میں بھی لوگ ڈالتے ہیں، دال میں آلو، دال میں کبھی آلو ڈلے دیکھے؟ میں نے دیکھے، میرے لیے پہلا یہ تھا کہ دال میں بھی کیا ڈال دیے، آلو ڈالے ہوئے.
وہ بچوں کے لیے ڈالے ہوں گے،
اللہ ہی جانے کہ ان کے لیے ڈالے. بہرحال
آلو کی ملنساری کا علم تھا، لیکن اتنا ملنسار ہے
یہ علم نہیں تھا. ایسا ہی بھون کے بھی کھایا جا سکتا ہے آلو، آلو بھون کر. آپ کو یاد ہے اتنا، آپ کو یاد ویسے ہونا چاہیے، آپ کا پنجاب اور دیہات سے
یاد ہے، میں بھی کھاتا رہا ہوں اور آپ بھی خوب کھایا کرتے تھے.
اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے وہ بچپن کا معاملہ ہے. وہ چولہا ہوتا تھا نا، لکڑی والا چولہا، اس میں انگارے وغیرہ اور جو مطلب ہوتا تھا اس کے اندر کوئلے وغیرہ، تو وہ کیا کرنا، وہ آلو لے کر ان میں جو ہے وہ دبا دینا، اوپر سے اس کو بالکل وہ ڈھک دینا، اور پھر جو ہے کچھ دیر بعد کیا ہوتا تھا خالد بھائی، اس کا آلو کا جو اوپر کا جو چھلکا ہوتا تھا نا وہ تو سخت ہو جاتا تھا ہیٹ کی وجہ سے، لیکن آلو اندر جو ہے نا وہ پھر باغ و بہار ہو جاتا تھا. یہ بچپن کی یاد ایک آ گئی، وہ آلو بند ہو گیا اس سے. بہرحال اللہ خیر فرمائے. تو آلو کھاتے ہوئے بندے کو، بہرحال جس کو پرابلم ہو اس کو سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ آلو کھا رہا ہے تو آلو کھائے گا تو وہ اپنے اثر کے ساتھ اندر جائے گا نا، اور اپنا پھر جو اس کا معاملہ ہے وہ بھی کھائے گا بتائے گا. تو پرہیز جہاں کرنے کی ہے وہاں پرہیز کرنی چاہیے. جی خلیل بھائی،
مغرب کے ممالک میں، جیسے مغرب ممالک میں اس کو غریبوں کا انڈا بھی کہا جاتا ہے، آلو کو مفید چیز ہے ان معنوں میں کہ ہر بندہ اپنے اپنے جیسے جسمانی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ خود ابھی کہاں کھڑا ہے، تو اگر مثال ہے اس کو بہت اگر اس کو پی لیا ہے خدا نہ خواستہ اس کو گرمی، پھر ان کو جو ہے وہ ٹھنڈی چیزوں کا کہا جاتا ہے، اس لیے جو پہلے سے جیسے اس کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اب وہ ظاہر بات ہے اس کو مزید ٹھنڈی چیزیں کھلائیں گے تو بھی مسئلہ ہے. تو اس لیے ان کا علاج، وہ جو غذائی علاج ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کو جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جو جنرلی ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, وہ اگرچہ ہماری زبانوں کو اچھی لگتی ہیں, ہمارے یہاں جیسے رچ بس گئی ہیں ان کو تو آپ نکال ہی دیں کہ میری وہ رکوا دی. اب کوئی یہ کہے کہ یار میرا تو برگر رکوا دیا آپ نے, میرا تو زنگر رکوا دیا, تو یہ چیزیں پہلے ہی سے کھانے ہی کی نہیں تھیں. تو اب رہا جو ہمارے روٹین کے اندر ہے, اور کوئی اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ چیز کھائیں یہ نہ کھائیں, گویا کہ وہ آپ پہ احسان ہی کر رہا ہے ان معنوں میں کہ غذا کا علاج بھی ایک فن ہے.
صحیح,
ہر کسی کو معلوم نہیں ہے, تو جو سیکھنے سے آتا ہے سمجھنے سے آتا ہے, اور اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کو شکریہ کے ساتھ جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے.
شکریہ بھی ادا کریں اور بات کو مانیں بھی, فالو بھی کریں. ویسے عدنان بھائی, جو آلو جن کو آلو کا شوق ہو نا, ان کے سامنے آپ بکرے کی سجی بھی رکھ دیں نا, تو وہ آلو ہی کھائیں گے. یعنی یہ میں نے لوگ دیکھے بھالے لے, یہ عوام موجود ہے اس طرح. یعنی آپ ان کو کچھ بھی آفر کر دیں عدنان بھائی,
اچھا
یعنی لیوش سے لیوش آفر کر دیں, وہ بندہ بولے گا بھائی کیا کھانا ہے,
آلو,
وہ یہی کہے گا بھائی آلو.
وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح ہو گیا نا,
اللہ
جو ہے وہ ان کو پیاز چاہیے تھے تو ان کو پتہ نہیں ایسی چیزیں ہی چاہیے تھی. تو یہ بھی جو ہے وہ جب اچھی اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو پھر کیا, یعنی آدمی جو ہے وہ ایسی, یعنی جو عام ویسے ہی وافر ہیں,
صحیح,
تو اب اس سے فائدہ اٹھا کے وہ اچھی چیز کھائے نا جو کبھی کبھار مل رہی ہے.
مدینہ مدینہ مرحبا
جی. آلو ویسے بھی دیر ہضم ہوتا ہے, جو جن لوگوں کو جیسے ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ اگر آلو دیر ہضم ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جیسے ان کو تھوڑا سا اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال جو جن کو جیسے جسم میں خشکی ہے, دانے وغیرہ ہوتے ہیں, جوڑوں کا درد ہے, تو ایسے مریضوں کو جو ہے نا اس سے پرہیز کرنا چاہیے آلو سے. باقی منہ پر دانے اور سر میں دانے تھے, یہ بھی کال تھی, چہرے پر دانے ہیں اور سر میں بھی دانے وغیرہ نکلتے ہیں, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قبض وغیرہ ہے. اگر صحیح سے پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی کیجیے. پانی کم پیتے ہیں تو پانی زیادہ پئیں تاکہ فاسد مادے جسم سے نکلیں اور جسم کی صفائی ہو. غذائی علاج میں عرض کر دیتا ہوں, انار ہے, آڑو ہے, آلو بخارا ہے, یہ آپ استعمال کیجیے, انشاءاللہ اس میں فائدہ حاصل ہوگا. اور آلو بخارا اور اس کے اگر آپ کو تازہ نہیں مل رہا ہے تو 5-6 دانے رات کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کا پانی پی لیں, اس کو مسل کے اس کو بھی پی لیں اور اس کی جو گٹھلیاں ہیں اس کو نکال دیجیے, تو یہ دانوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مفید رہے گا. اور اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزیں جو پرہیز کرنا ہے, وہ ہے کہ تلی ہوئی چیزیں, بڑے کا گوشت ہے, انڈا, مچھلی, تیل, گرم مسالے وغیرہ جو تیل مرچ مسالے ہوتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. سر میں درد کے حوالے سے کہا تو سر میں درد کے لیے ناریل کا پانی بھی مفید ہوتا ہے. سر میں درد کے مختلف اسباب ہیں, دماغی کمزوری بھی ہوتی ہے, بالفرض اگر دماغی کمزوری ہے تو آپ 11 بادام اور 21 کم و بیش کشمش, اوپر نیچے بھی ہو جائے تو خیر ہے, تو اس کو آپ رات کو پانی میں بھگو دیجئے, صبح خالی پیٹ اس کو آپ کھا لیں, اس کے ساتھ دودھ بھی پی لیجئے. یہ نہ ہو تو آملے کا مربع ہے, یہ سستا ہوتا ہے, تو یہ آپ جو ہے ایک پیس صبح چاندی کے ورک میں اس کو لپیٹ کے صبح کھا لیں, تو یہ بھی روزانہ اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ درد سر میں اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور قد بڑھانے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ہالوں کے جو بیج ہوتے ہیں تو یہ 20 سال سے کم عمر استعمال کر سکتے ہیں, تو اس کو کم عمر بھی کر سکتے ہیں, زائد بھی کر سکتے ہیں, دونوں اس کو کر سکتے ہیں. قد بڑھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ کیلشیم والی چیزیں بھی استعمال کی جائیں, کہ دودھ ہے, دہی ہے, اس طرح کی چیزوں کا استعمال وہ کیا جائے. اور آج کل جیسے ایک بچوں کی عادت ہے, جیسے آلو ہے, آلو کا ذکر ابھی چلا تھا, تو یہ اس کے چپس وغیرہ جیسے کھاتے ہیں, فرائز کھاتے ہیں, اور پھر اسی طرح دیگر ایسی چیزیں کہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور جسم میں خشکی پیدا کرتی ہیں, تو وہ چیزوں کی کثرت کرنے کی وجہ سے پھر جسم میں گروتھ جو ہے وہ جیسے یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی. اگر جو بندہ جو ہے کیلشیم والی چیزیں جیسے دودھ ہے, دہی ہے, دیگر غذائیں ہیں وہ استعمال کرتا ہے, تو اس لیے وہ تری والی چیزیں جس کے اندر جیسے تراوٹ ہوتی ہے, آپ مکھن کہہ لیں, دودھ, دہی, لسی وغیرہ, اس ٹائپ کی چیزوں کو بھی استعمال کریں کثرت سے ایک حد کے اندر, تو انشاءاللہ اس سے بھی حد بڑھانے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اور چلا نہیں جاتا اس حوالے سے پوچھا, کمزوری ہے جو, تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو کا دلیا بہت زیادہ مفید ہے, آپ اس کو استعمال کیجئے, انشاءاللہ چند دن میں آپ کو فرق پڑے گا. جو کے دلیے کے اندر 2-3 انجیر بھی کاٹ کے شامل کر لیجئے, اور یہ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ, اس کو ویسے بھی لے سکتے ہیں, نمکین بنا لیں, میٹھا بنا لیں, تھوڑا شہد اس میں ڈال سکتے ہیں, تو کمزوری کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح سے کدو شریف یعنی لوکی شریف جو ہے یہ تھوڑی سی لے کر, اور اگر آپ کی جیب اجازت دے تو تھوڑا سا بکرے کا گوشت آپ بھلے پاؤ بھر ہی لے لیں, اس کو دوا سمجھ کے لے لیں آپ, اور اس کو ایک پاؤ جیسے گوشت لے کے اس کے اندر کدو شریف ڈال کے شوربے والا اس کو بنا لیں, ہفتے میں 1-2 دفعہ یہ بھی استعمال میں رکھیں.
شوربے والا
شوربے والا
یہ ضروری ہے
تو یہ آپ کو انشاءاللہ مفید رہے گا تیل کیونکہ سوکا بنائیں گے اس میں تیز مرچ مسالے ہوں گے تو اس کے وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے کہ جو ہونے چاہیے نہیں بڑے بڑے حکیموں کو پرانے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی ترغیب دلاتے ہیں کہ شوربے والا جو ہے
گوشت بنایا جائے
گوشت بنایا جائے تو وہ مفید ہے شوربے والی سبزیاں بھی ایک مفید ہوتی ہیں ایک طرح سے
اللہ حافظ عطا فرمائے جی آپ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو ایک کلام جو ہے سنائے دیتے ہیں جس کی فرمائش تھی اشفاق بھائی کا پڑا ہوا حمدیہ کلام آئیے سنیے
ذات ہے اس کی سب سے اعلیٰ اس نے پالا اس نے بنایا اس نے پالا اس نے بنایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا
جو سب ہے میرا
اللہ 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 قاصر اس کی ہے بے حد مجھ پر عطایا اس کی ہے بے حد مجھ پر عطایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا
جو سب ہے میرا
اللہ اللہ
ماشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, یہ کیا واقعہ ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے, لیکن میں یہاں ایک جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک بات جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں, اور اس میں ہم سب کی تربیت کے لیے سر ایک بڑا اہم مدنی پھول ہے کہ آپ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں, تکالیف کو برداشت کیا, اور پھر وہ تکلیفوں کا دور ختم ہوا اور عنایتوں کا دور شروع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خزانچی اپنا خازن مقرر فرمایا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب ہوا تو کعبۃ اللہ المشرفہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر کے جو ہے وہاں پر اذان دینے کا شرف بھی عطا فرمایا. کیا کہیں گے سر یہ ان عنایات نبویہ کے حوالے سے؟
دیکھیں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو مکہ کے لوگ تھے جی, کیونکہ یہ قریش اکثر خاندان تھا جو قریش تھا, اور قریش والے جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور بڑھتا سمجھتے تھے. جیسے ہمارے بھی معاشرے کے اندر جو بڑے خاندان والے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خاندانی لوگ ہیں, یہ ہے وہ, اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی اپنے خاندان پر ان کو بھی بڑا ناز تھا قریش والوں کو. اور پھر دوسرا ہے کہ یہ بیت اللہ شریف کے متولی بھی تھے, اور پورے عرب کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ہی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو یہ ان کا خاندانی حسب و نصب, وہ یعنی یہ بات درست ہے کہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے, یہ شرف بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. لیکن جو ہے وہ جہالت کے اندر مشرکین تھے وہ اس پر جو ہے وہ ناز کیا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے اور دوسروں کو جو ہے وہ حقیر جانا کرتے تھے. اور یہ فتح مکہ کے بعد ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لوگوں پر واضح کر دیا کہ جو اسلام نے لوگوں کو عزت دی ہے نا وہ خاندانی عزت اپنی جگہ, لیکن جو اسلام کی عزت ہے وہ خاندانی عزت پر بھی فوقیت رکھتی ہے. کوئی غیر مسلم ہے اور وہ کسی بھی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے جو بلال, جس کو لوگ حقیر سمجھتے تھے, یعنی خادم ہونا غلام ہونا یہ حقیر سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے ان کو کعبہ مشرفہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کا جو کنسپٹ ہے وہ درست ہو جائے کہ جو عزت ہے وہ اسلام کی عزت ہے, باقی عزتیں بعد میں ہیں.
صحیح.
اور ان بعد کی عزتوں کو جو ہے وہ فخر کے طور پر بیان کرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. تو یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے اس غلام پر ایک مہربانی کرم اور دنیا کو ایک سبق دینا بھی مقصود تھا, اور یعنی ان کو کتنا قرب حاصل تھا کہ ان کو اپنا خازن جو ہے وہ بنایا. اور خازن آدمی کسی عام آدمی کو نہیں بنا دیتا بلکہ جس پر اعتماد کلی ہوتا ہے.
واہ.
بندہ اس کو جو ہے وہ خازن بناتا ہے بھی جو ہے میں یعنی جو ہے وہ اپنا سارا مال ہی اس کے حوالے کر دیا نا مال سے بندے کو کتنی محبت ہوتی ہے تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مال سے محبت کرنے والے نہیں تھے لیکن کس کو کیا منصب دینا ہے یہ بدرجہ اتم آپ کے اندر صلاحیت تھی اور اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی تو آپ جو ہے وہ سب کو مناسب عطا فرماتے تھے آپ کو خازن کا جو ہے وہ جیسے یہ آدمی سوچتا ہے تو جو ہے وہ کتنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو خازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور پھر جو ہے وہ کیسے کیسے مراتب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں اور کیسی محبت سے جو ہے محبت سے نوازا کرتے ہوں گے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت محبت کرتے تھے جب وصال ظاہری ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو آپ پر ایک جو ہے وہ دیوانگی کی کیفیت طاری تھی اور گلیوں میں مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ میری آقا کہاں ہے یعنی یہ جو ہے وہ یعنی ایسی بالکل دیوانہ جیسے ہو جاتا نا آدمی تو وہ دیوانگی والی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی تھی یہ بھی ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ان کی محبت کا صدقہ ہمیں بھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے
آمین
آمین آمین اللہ نصیب فرمائے آمین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں حضور آئے عدنان بھائی یہ واقعہ بتائیے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام چلے گئے اور کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک رات جب سوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر کیسا جو ہے وہ عقیدہ پختہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تشریف لائے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بلال مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے ہیں اور آ نہیں رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے ہیں اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے خواب میں فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال فرماتے ہیں کہ بلال یہ کیا ہے
یہ کیا ہے جی
اللہ
آپ دیکھیں لفظ منتی بنا تو یہ بنتا ہے ایسے یہ کیا ستم ہے
ہائے ہائے
جی
سبحان اللہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا پھر آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے سفر کیا آپ دیکھیں یہ خواب پر ہے اور یہ اپنے اس عمل پر اس خواب پر عمل کر کے بتا رہے ہیں خواب میں تشریف لانا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے اور آپ کا یاد فرمانا بھی حقیقت میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی یاد فرما رہے ہیں پھر آپ نے سفر کیا اور یوں مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں بعد از وصال تشریف لے جانا اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر ہونے کی روشن اور بین دلیل ہے اور صحابی رسول نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کر کے بھی بتا دیا کہ یہ محض خواب کی بات نہیں ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف فرمایا تو یقیناً یاد فرما رہے ہیں تو پھر جانے کے اسباب بھی اختیار کیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور پھر جو ہے وہ آپ نے پہلے جب زندگی کے اندر اذان دیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک میں وہ بھی ایک جو ہے وہ کیف اور سرور والا معاملہ ہوا کرتا تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوتی تھی تو لوگ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کھینچے چلے آتے تھے اور پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد حاضر ہوئے تو اب صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیکھا مؤذن رسول ہیں وہ ایک ذوق اور کیف والی اذان ہوا کرتی تھی ایک اللہ کریم نے آپ کو ایک سوز و گداز عطا کیا تھا اور ایک یوں کہہ لیں کہ زمانہ اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں جب آپ کی جو ہے وہ صدا ندا بلند ہوا کرتی تھی اللہ اکبر یعنی ایک ایمان فروز منظر ہوا کرتا تھا اور یہی وہ طلب تھی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے ان سے جو ہے وہ گزارش کر دی کہ جی وہ آپ ہمیں سنائیں اذان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو آپ دیا کرتے تھے تو وہ جو کیف آپ کا تھا جو محبت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انکار کیا آپ نے ابتداءً تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے حسنین کریمین سے کہا کہ جی آپ ان سے کہیں یہ اہل بیت اطہار کی اور ان شہزادوں کی محبت ہے صحابی رسول کے دل میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں جب دونوں شہزادوں نے کہا تو اب فرماتے کہ مجھ سے انکار نہ بن پڑا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو اذان دی تھی اللہ اکبر مدینہ طیبہ کے گلی کوچے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ آواز تھی
اور لوگ جو ہے نا وہ پھر ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے. تو یہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو بڑی عظمت و رفعت سے نوازا ہے. وہ یوں کہہ لیں کہ جو آپ کا اذان دینے کا جو انداز تھا وہ بھی کیسا مقبول تھا. آگے جناب بلال رضی اللہ عنہ کی منقبت بھی سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ثالث اسلام بھی پڑھتے ہیں. جی
کرتے رشتے دونوں جہاں بلا پایا سرکار کا شرف کون بن گئے تیرے قدر سے ملا نازو
اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وسيط وصل دو ہر بلا کا
لبوں پر ذکر خدا ذکر